سعودی عرب کے شرورہ شہر میں القاعدہ کی بڑی کاروائی، القدس العربی لندن۔
جزیرہ نما عرب اور یمن میں سرگرم القاعدہ نے سعودی عرب کی حکومت پر گزشتہ جمعے کو ضرب لگانے کی کوشش کی، جب القاعدہ کے 6 عسکریت پسندوں نے یمن سے سعودی عرب کی سرحدی چوکی پر حملہ کر دیا اور الودیا گزرگاہ کو عبور کرتے ہوئے 63 کلومیٹر آگے جا کر شرورہ شہر میں سعودی عرب کے ایسے سیکورٹی ادارے پر حملہ کیا جو جیل سے ملحق ہے۔ سعودی سیکورٹی فورس نے جیل پر حملے کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ سیکورٹی اہلکاروں نے حملے میں 3 دہشت گرد مارنے کا دعویٰ کیا ہے اور 4th زخمی ہونے کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ 2 حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔
حملہ آوروں نے پہلے تو الودیا گزرگاہ پر سیکورٹی فورس کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جس میں ایک اہلکار مارا گیا اور ایک زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے چیک پوائنٹ کی عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا۔ پھر حملہ آوروں نے سعودی سیکورٹی فورس پر RPG سے حملہ کیا، جس میں ایک فوجی مارا گیا اور 3 زخمی ہو گئے۔ حملہ آوروں نے حملے کے لیے وہ وقت چنا جب فوجی نماز جمعہ کی تیاری کر رہے تھے۔ سعودی وزارت داخلہ سمیت سرکاری اداروں نے حملے کی تصدیق کی ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ فریقین کے درمیان کئی گھنٹوں تک جھڑپ چلی۔
تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ حملہ جس انداز سے شروع کیا گیا اور جس انداز سے اسے آخر تک پہنچایا گیا، اس سے صاف ظاہر ہے کہ حملہ آوروں کے پاس کافی اطلاعات تھیں اور وہ مسلسل اپنے مرکز کے رابطے میں رہ کر حملے کر رہے تھے۔ تجزیہ نگار اس سلسلے میں بھی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ آخر کس طرح یہ ممکن ہوا کہ حملہ آور سرحد عبور کر کے سعودی سیکورٹی ادارے کی عمارت تک پہنچ گئے اور یمن کے سرحدی سیکورٹی کے ادارے کو اس کی اطلاعات تک نہیں ہو سکی۔ حملہ آوروں نے اس علاقے میں 63 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور سیکورٹی اداروں کو ان کی موجودگی اور پیش قدمی کی کوئی خبر بھی نہیں ہو سکی۔ افغانستان میں صدارتی انتخابات کے ابتدائی نتائج کا اعلان، ڈپلومیٹ جاپان۔
افغانستان کے آزاد الیکشن کمیشن نے گزشتہ 14 جون کے ہونے والے صدارتی الیکشن کے نتائج کا اعلان 7 جولائی سے شروع کر دیا ہے، جبکہ دھاندلی کے الزامات بھی شدت کے ساتھ سامنے آئے ہیں۔ صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ نے الیکشن میں بڑے پیمانے پر گڑبڑ کا دعویٰ کیا ہے۔ ابتدائی نتائج کے مطابق ڈاکٹر عبداللہ کے حریف اشرف غنی 56.4% ووٹ حاصل کر کے آگے ہو گئے ہیں، جبکہ عبداللہ کو 43.6% ووٹ ہی ملے ہیں۔ یہ اعلان افغانستان کے آزاد الیکشن کمیشن کے سربراہ یوسف نورستانی نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 81 لاکھ رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا، یہ توقع سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہے۔ گزشتہ 5 اپریل کو جب الیکشن ہوئے تھے تو حق رائے دہی استعمال کرنے والے افغان شہریوں کی تعداد 66 لاکھ تھی۔ پہلے مرحلے کی اس پولنگ میں ڈاکٹر عبداللہ کو 45% اور اشرف غنی کو 31.6% ووٹ ملے تھے، لیکن دوسرے مرحلے کے الیکشن کے ابتدائی نتائج میں اشرف غنی 20 لاکھ ووٹوں سے آگے ہو گئے ہیں۔
ویسے نورستانی نے ابتدائی نتائج کا اعلان کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ جن نتائج کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ حتمی نہیں ہیں، بلکہ ان میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے کیونکہ شکایتوں کی تحقیقات کی جائیں گی۔ ڈاکٹر عبداللہ کے حامی حالیہ کئی دنوں سے مظاہرے کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کے نتائج میں سرکاری سطح پر خرد برد کی جا رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان کی جمہوریت کی مشکل یہاں کے عوام نہیں بلکہ سرکاری مشینری ہے جو کرپشن میں ملوث ہے۔ چنانچہ عوام میں اپریل کے مہینے میں جو جوش و خروش دیکھنے میں آیا تھا وہ دھاندلی کی خبروں کے بعد کسی حد تک مان پڑ گیا تھا۔ مبصرین کا بھی یہ تبصرہ تھا کہ انتخابات کو دھاندلی سے محفوظ رکھنے کے لیے انتظامات تشفی بخش نہیں تھے۔
جیسے جیسے افغانستان میں دوسرے مرحلے کے صدارتی الیکشن کے حتمی نتائج کے اعلان کا وقت نزدیک آ رہا ہے، ملک میں جمہوری بے یقینی کی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی کے درمیان اقتدار میں شراکت کا فارمولا اپنایا جا سکتا ہے، لیکن اس فارمولے کے راستے میں کچھ بڑی رکاوٹیں موجود ہیں۔ گزشتہ پیر کو ابتدائی نتائج کا اعلان کرنے سے قبل دونوں فریقوں کو باہمی مفاہمت کا وقت دیا گیا اور اس مقصد کے تحت نتائج کے اعلان میں تاخیر کی گئی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مفاہمت کی کوششیں برآور ثابت نہیں ہوئیں۔ عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن اور انتظامیہ ثابت کر دے کہ اشرف غنی بغیر دھاندلی کے الیکشن جیتے ہیں تو وہ اپنی شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نئی دہلی میں اجتماعی افطار۔
لاہور میں افطاری کی تقسیم۔
جلال آباد افغانستان میں افطار حاصل کرتے ہوئے افغان بچے۔
عبداللہ عبداللہ کے حامی حامد کرزئی کی تصویر نیچے اتارتے ہوئے۔
داعش کے ہاتھوں شیعہ اور سنی بزرگان کے مزاروں کا انہدام۔
تموشن کو علیحدگی پسندوں سے مقابلے میں زخمی ہونے والوں کو خون کا عطیہ دیتے ہوئے۔
فرانس کے سابق صدر نیکولس سرکوزی مالی بدعنوانی کے الزام میں گرفتار۔ میڈیا کیوں خاموش ہے؟ عالمی سہارا ہندوستان۔
اپنی حکومت کے پہلے 30 دن پورے ہونے کے موقع پر لکھے اپنے بلاگ میں تمام دوسری چیزوں کے علاوہ وزیراعظم نریندر مودی نے یہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح ان کی حکومت کو کوئی ہنی مون پیریڈ نہیں ملا اور اقتدار کی باگ ڈور سنبھالتے ہی ان پر تنقید شروع ہو گئی۔ بہرحال اگر حقائق کو دیکھیں تو کوئی بھی تجزیہ وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان سے متفق نہیں ہو سکتا اور اس بات کو اجاگر کر سکتا ہے کہ ان کے دعوے اور زمینی حالات میں کافی فرق ہے۔ اس چھوٹے سے فرق میں ہی ایسی تمام مثالیں دی جا سکتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ میڈیا، جس نے انتخابی مہم کے دنوں میں بھی ان کے تئیں انتہائی نرم رخ اختیار کیا تھا، اس کے رخ میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئی ہے اور اس نے ایسے مسائل سے پہلو تہی کی کوشش کی ہے جو مودی کی پیش کردہ تصویر کے لیے منفی معلوم پڑتے ہوں۔
اب بڑے گاجے باجے کے ساتھ منعقد ہوئے وزیر اعظم کے بھوٹان سفر کو ہی دیکھیں، جو ان کا پہلا بیرون ملک سفر تھا، جس میں انہوں نے بھوٹان حکومت کو 4,500 کروڑ روپے کی مدد کا اعلان کیا۔ مین اسٹریم کی میڈیا میں یہ خبر کہیں دیکھنے کو نہیں ملی کہ کس طرح بھوٹان کی قومی اسمبلی کے اپنے خطاب میں انہوں نے بھوٹان کو نیپال کے طور پر خطاب کیا اور اپنی غلطی سدھارتے ہوئے پھر اسے لداخ کے طور پر خطاب کیا، جبکہ وہاں معزز لوگ موجود تھے۔ اگر سوشل میڈیا، خاص طور پر ٹویٹر نہیں ہوتا تو یہ خبر دبی ہی رہ جاتی۔ تصور کریں کہ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اگر اپنے کسی سرکاری سفر میں ایسی غلطی کرتے تو کیا میڈیا ان کے تئیں اتنی ہی ہمدردی کا ثبوت دیتا یا انہیں 4 باتیں اور سنا دیتا؟
اکشردھام مندر دہشت گردانہ حملے کو لے کر آئے عدالتی فیصلے کو ہی یاد کریں جو اسی دن آیا تھا جبکہ لوک سبھا انتخابات کے نتائج سامنے آ رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے اس حملے میں ملوث ہونے کے نام پر 12 سال سے جیلوں میں سڑ رہے ملزمان کو بے داغ بری کرتے ہوئے انہیں اس معاملے میں پھنسانے والے افسران اور ذمہ دار وزیر کے خلاف سخت تبصرے کیے تھے۔ اس مسئلے کو لے کر دارالحکومت دہلی میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں اپنی بات رکھتے ہوئے اکشردھام دہشت گردانہ معاملے میں پھنسائے گئے ایک شخص نے آپ بیتی بیان کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ قید کی زندگی کے دوران اس کی ملاقات بی ایل سنگھل نامی سینئر پولیس افسر سے ہوئی، تو خود ان دنوں عشرت جہاں فرضی تصادم معاملے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے۔ اس نے سنگھل سے پوچھا، جو ان دنوں اپنے برے دن گزار رہے تھے، کہ آپ نے مجھے کیوں پھنسایا، جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہی سنگھل جو 4 قتل کے ملزم ہیں اور ان دنوں ضمانت پر چل رہے ہیں، انہیں گجرات حکومت نے اپنے عہدے پر بحال کر دیا۔ यहां पर भी मीडिया ने इस बहाली को लेकर दिखाई जा रही जल्दी के बारे में कोई बात नहीं की और ना उसने ये बात नुमाया की कि पहली नज़र में उनके खिलाफ मामला बनता है और ना ये जोर देकर कहा कि इन फर्जी मुकाबलों के गवाह के तौर पर वो अहम कड़ी हैं। चीफ जस्टिस का बरवक्त इंतबाह, निदाए मिल्लत पाकिस्तान।
क्या जमहूरियत पर एक बार फिर खतरात के बादल मंडला रहे हैं? ये खदशात जो आवामी सतह पर ज्यादा शिद्दत के साथ महसूस किए जा रहे हैं, उसकी बड़ी वजह बाज सियासी अनासर की जानिब से हुकूमत वक्त को मुकर्रर मुद्दत से पहले रुख्सत करने के जुनून में मुब्तला होकर हंगामा आरई पर आमादा हैं और इस हंगामा आरई को इनकलाब का नाम दिया गया है। अवामी और मुल्की मसाइल के हवाले से मौजूदा हुकूमत की बास तरजीहात पर अवामी सतह पर ही तहफ़ुज़ात और एतराज़ात का इजहार किया जा रहा है। हुकूमत की कमजोरियों और ऐसी पॉलिसियों को जो उसके नज़दीक मुल्क कौम के लिए सूदमंद हो, उनको हदफ तनकीद बनाना अपोजिशन का जमहूरी हक है, लेकिन किसी मुंतखब हुकूमत को उसकी मुकर्रर मुद्दत पूरी करने का मौका देना भी आला तरीन जमहूरियत की रिवायत है। मौजूदा सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तस्दीक हुसैन जिलानी की जानिब से इस हकीकत को उजागर करना कि दूसरों के मामलात में मुदाखलत से जमहूरियत को खतरा लाहक है, उन्होंने दो टोक अल्फाज में अदम बर्दाश्त के कल्चर को जमहूरियत और आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए असल खतरा करार दिया। उनकी ये बात भी काबिल तवज्जो है कि अदलिया की आज़ादी महज आईन में लिखे अल्फाज से कायम नहीं रह सकती।
जहाँ तक बर्दाश्त के कल्चर का ताल्लुक है, उसे अपनाने के सिलसिले में हुकूमत और अपोजिशन का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है, यानी हुकूमत अपोजिशन के हक इख्तलाफ का पूरी कुशादा दिली के साथ अमलन एहतराम की रविश इख्तियार कर रही है। अपोजिशन की तनकीद को न सिर्फ बर्दाश्त करे बल्कि उसकी रोशनी में अपनी गलतियों की इसलाह और पॉलिसियों को बेहतर बनाने में कोई आर महसूस नहीं करना चाहिए। जस्टिस जिलानी की इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आईन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के महज अल्फाज आईन में लिख देने से बात नहीं बनेगी, बल्कि सब की जानिब से इसे सच्चे दिल से तस्लीम करने की सूरत में ये मुमकिन हो सकेगा और ये मुल्की सलामती और बका के लिए भी नागुज़ीर है।
दुनिया के नक्शे पर नज़र डाली जाए तो ये हकीकत सामने आएगी कि हमारे बाद आज़ादी हासिल करने वाले ममालिक आज तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ों में शामिल हैं, लेकिन हम बदकस्मती से पसमानदगी का शिकार हैं। उन मुल्कों के पास जादू की छड़ी नहीं थी, बल्कि आईन की बालादस्ती, कानून की पासदारी और अदलिया की आज़ादी को अमली तौर पर मुमकिन बनाने का नतीजा है, और इस सिलसिले में एक दूसरे की बर्दाश्त करने की रविश ने बुनियादी किरदार अदा किया है। मगर मुल्की मंजरनामे पर नज़र डाली जाए तो ये अफसोसनाक हकीकत सामने नज़र आती है कि ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान की सलामती और बका की जंग जारी है और हमारी तमाम तर सलाहियतें और कुवतें अपनी फौज की पुश पर होनी चाहिए थीं, उन्हें बाहमी रसाकशी में ज़ाया किया जा रहा है। क्या ये तकलीफ दे हकीकत नहीं है कि माजी में जब भी जमहूरियत बहाल हुई तो सियासी इख्तलाफात को कशीदगी का रंग देकर उसके लिए दोबारा खतरात पैदा कर दिए गए? मौजूदा सूरत हाल में सियासी जमहूरियत अमल के बजाय हंगामा आरई सही जद्दोजहद के लिए गलत वक्त के इंतखाब के मुतरादिफ है। ویانا مذاکرات اردو ریڈیو تہران.
ویانا میں ایران اور گروپ پانچ جماعت کے درمیان مذاکرات کا چوتھا روز ایران کے نائب وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کی سیکرٹری کے درمیان ہونے والی نشست کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. عباس عراقچی و مجید تخت روانچی اور ہلگا اشمت کے درمیان ہونے والی نشست میں حتمی جوہری سمجھوتے کے متن کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا، جس کے بعد پھر امریکی نائب وزیر خارجہ کی شرکت سے سہ فریقی نشست بھی منعقد ہوئی. جوہری معاہدے کے متن کے بارے میں عباس عراقچی و مجید تخت روانچی اور ہلگا اشمت نیز ولیم برنس کے درمیان یہ نشست ڈھائی گھنٹے تک جاری رہی. صلاح و مشورے اور چوتھے روز کے ویانا مذاکرات کے بعد روس کے نائب وزیر خارجہ اور جوہری مذاکرات کار سرگئی ریابکوف نے کہا کہ فریقین کے درمیان بعض مسائل کے بارے میں اختلافات کے باوجود ایران اور گروپ پانچ جماعت کے درمیان مذاکرات کا عمل امیدوں کے ساتھ بدستور جاری ہے.
ایران اور گروپ پانچ جمع ایک کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کی مفاہمت سے 24 نومبر 2013 کو جینوا میں مشترکہ اقدامات منصوبے کے زیر عنوان ابتدائی جوہری سمجھوتا طے پایا تھا، جس پر جنوری کے مہینے سے عمل درآمد شروع ہوا. اس سمجھوتے کا مقصد 6 مہینوں کے دوران تمام تکنیکی اور سفارتی کوششوں کے ساتھ ایسے آخری اقدامات عمل میں لانا ہے جو تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہو. اس وقت اس حتمی سمجھوتے کا بنیادی خاکہ تیار ہو گیا ہے جو مشترکہ اقدام منصوبے پر استوار ہے. اس مشترکہ اقدام منصوبے کی تمہید کے ایک حصے میں آیا ہے کہ ایران کے پرام جوہری پروگرام کی ماہیت کی ضمانت کی غرض سے شفاف اقدامات اور مشترکہ تعریف کے ساتھ ایک ایسی راہ حل تلاش کی گئی ہے کہ جس میں یورینیم کی افزودگی کے عمل کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے. یہ جامع راہ حل دو طرفہ تدریجی اقدامات پر منحصر ہے، اس طرح سے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تمام پابندیوں کا خاتمہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تمام قومی اور یک طرفہ و چند جانبہ پابندیوں کے خاتمے پر منتج ہو.
مسئلے کی اہمیت اس میں ہے کہ ویانا مذاکرات میں بعض مسائل پر اختلافات جاری رہنے کے باوجود حتمی سمجھوتے کی نگارش شروع ہو چکی ہے اور یہ مثبت عمل جاری ہے. اس روح سے ایسی کوششیں کیے جانے کی ضرورت ہے کہ مذاکرات کو، کہ جن کا مقصد حتمی سمجھوتے کا حصول ہے، کامیاب بنایا جائے. البتہ مذاکرات کے اس مرحلے میں کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ مغرب ان مذاکرات میں اپنے انتہا پسندانہ مطالبات پر کس حد تک نظر ثانی کرتا ہے، اس لیے کہ ایران نے اعتماد کی بحالی کے لیے جتنا ضروری تھا اس پر نہایت ذمہ داری کے ساتھ عمل کیا ہے تاکہ حتمی سمجھوتے کے حصول کے لیے حالات کو سازگار بنایا جا سکے.